نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. جو ہمارے دوست ابھی بیعت ہوئے ہیں ان سب کو ہم سب کی طرف سے دلی مبارکباد قبول ہو. یہ بہت بڑی سعادت ہے اور نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کا نصیب جگایا ہے اور آپ کو یہاں پہنچایا ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. حضرت جی نے جو واقعہ سنایا ہے، یہ تقسیم ہندوستان سے کافی پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت غلام رسول. ان کے پاس جو بیعت ہونے کے لیے آئے، ان کے مرید ہونے کے لیے، جس طرح آج آپ ارادت مند بن کے آئے ہیں، اسی طرح وہ ارادت مند بن کے گئے کہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو ان کا نام بھی غلام رسول تھا. تو جب وہ حضرت غلام رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر کے آئیں، پھر بیعت کریں. تو وہ تقریباً 10-15 منٹ باہر گئے اور واپس تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے استخارہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی آپ نے کیا استخارہ کیا ہے؟ کہتے کہ میں نے اپنے نفس سے گفتگو کی، اپنے جی سے بات کی کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تو کیوں اپنے اوپر پابندیاں لگاتا ہے؟ کیونکہ بیعت جو ہے وہ پابندیوں کا نام ہے، اور یہاں کی پابندیاں تمہارے اوپر بلا وجہ لگ جائیں گی، اپنے اوپر آپ کو قید میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو میں نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ یہ راستہ جو ہے اللہ کے قرب کا راستہ ہے، میں اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تمہیں کیا یقین ہے کہ اس راستے پہ چل کے تمہیں اللہ مل جائے گا یا اللہ حاصل ہو جائے گا؟ تو کہتے میں نے جواب میں جو کہا، حضرت اصل میں وہ بات ہمیں سب کو بتانا چاہ رہے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میرا شمار تو ان لوگوں میں ہو جائے گا جنہوں نے اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اصل ہم سب اسی کوشش میں ہیں، اور یہی بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ ہم سب جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ سب کے سم در حقیقت غلام رسول سرکار رسول کے ہم سب غلام ہیں، اور وہ غلامی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ ان کی غلامی میں ہی اللہ تعالیٰ کو پایا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا کوئی اور طریقہ نہیں. ان کی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ سرکار دو عالم وسلم کے نالین مبارک کے نیچے سے نکلتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں وہ اللہ والوں کے قرب سے نصیب ہوتے ہیں. اور جب اللہ والوں کے قریب آتے ہیں تو پھر کیا چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ وہ یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی من مانی کرنے چھوڑ دیں، اپنی من چاہی چھوڑ دیں، پھر وہ کریں جو مشائخ چاہتے ہیں. اور مشائخ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، ہم سے اللہ کے رسول نے چاہا ہے، اس کی چند بندشیں ہم پہ لگاتے ہیں. اور مختصر جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس راستے کی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ صدق مقال اور عقل حلال، کہ اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں، جھوٹ سے اس کو ہمیشہ کے لیے روک لیں. اور حضرت نے یہ بھی نسخہ بتایا ہے ہم کمزوروں کے لیے کہ ہمارے گھٹی میں ہے جھوٹ بولنا، اگر غلطی سے جھوٹ بولا جائے تو جا کے کلی فوراً کرائیں تاکہ اس جھوٹ کے اثرات ہمارے دل پر مرتب نہ ہوں، اور ہم سچ کا اپنے آپ کو عادی بنانے کی کوشش کرتے رہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب سچوں کا ساتھ مل جائے تو سچ بولنے کی روش کو اپنانا چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ عقل حلال. عقل حلال کیا ہے؟ کہ ہم حلال کھانے کی کوشش کریں. اس سے تو ہم سب واقف ہیں جو بیرون ملک رہے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ سلاٹڈ ان اسلامک وے ہے یا مذبوحہ بطریقۃ الاسلامیہ ہے، لیکن اس سے بہت کم لوگ آشنا ہے کہ جو ہم کماتے ہیں وہ بھی حلال ہو. جو لقمہ ہم اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں اس میں کسی قسم کی حرام کی آمیزش نہ ہو، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ساری عبادات ساری ریاضات بے معنی ہو جائیں. اس سے بچانے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی ملازمت کرتے ہیں تو ملازمت کے اوقات پورے کریں، تجارت کرتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ معاملہ صاف رکھیں. اللہ حاضر قیاس آپ کے ماں باپ ہیں، ان کے حقوق پامال نہ کریں. آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے حقوق ادا کریں. کسی سے قرض لیں تو جو وقت مقرر کریں اس کو لوٹائیں. اور لین دین کے معاملے میں اتنی مستعدی کی ضرورت ہے کہ جتنا کہا جائے کم ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ جو نیکیاں آپ نے کی ہوں گی جس سے معاملہ خراب کیا ہوگا وہ لے کے چلا جائے، اور ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا. اور ہمارے جو بزرگ موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہونی چاہیے. ایک تو ہمارے مشائخ اس بات کی رغبت دلواتے ہیں کہ انگوٹھی کوئی شخص نہ پہنے، کیونکہ انگوٹھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تھا، انہوں نے ایک خاص انگوٹھی پہنی تھی جو ایک مقصد کے لیے تھی، وہ مہر تھی جو لگائی جاتی تھی ان خطوط کے اوپر جو دوسرے بادشاہوں کو یا جن کو اسلام کی دعوت دی جاتی ان اس کے لیے. ورنہ پوری سیرت النبی آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ کے شعار میں نہیں تھا. اگر آپ کے شعار میں ہوتا تو صحابہ بھی اس کو اپناتے، صحابہ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. نہ پتھروں میں کوئی چیز ہے، نہ چاندی میں کوئی چیز ہے، اتباع رسول میں ہر چیز ہے. تو اس لیے اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے حدیث مبارکہ ہے ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جس کی پہلی دو شرطیں جو اس میں بتائی گئی ہیں کہ 10 چیزیں انسان کی فطرت سے، مفہوم اس طرح سے ہے، پہلی چیز اس میں بتائی گئی آف اللحا کہ داڑھی بڑھاؤ، دوسری بتائی گئی قص شوارب کہ اپنی مونچھوں کو کتراؤ. تو ہمارے مشائخ اس بات کی بڑی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو رفتہ رفتہ آپ کی روحانی بالیدگی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس قابل فرمائیں کہ حضرت آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، تو اس وقت ایسے ہی آدمی کو پیش کیا جا سکتا ہے جو متشبہ ہو. تو اس کی تیاری یہاں سے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس راہ کے ہم مسافر ہو رہے ہیں اس میں یہ اساسی پابندیاں ہمارے ساتھ ہوں. دوسری جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہو چکا اس پر تو ہم توبہ نکال لیں گے، لیکن جب ہم آگے کام کرنے لگے ہیں ان میں یہ نہ ہو کہ ہم غلطیاں کرتے چلے جائیں اور پھر ان کی توبہ کریں. ان کی غلطیوں سے بچنے کی جو پہلی چیز ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور وہ جو ہے اس پیرائے میں ہم نے پڑھنی ہے. ہم جو مرد حضرات ہیں وہ پابند ہیں کہ مسجد میں جا کے پڑھیں. جب مسجد میں پڑھنی ہی ہے تو کوشش کریں کہ تکبیر تحریمہ حاصل کریں. تکبیر تحریمہ حاصل نہ کر سکیں تو تکبیر اولیٰ ضرور حاصل کر لیں کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. اور فقہا کے نزدیک تکبیر اولیٰ یہ ہے کہ امام اللہ اکبر کہہ کے قرات بھی شروع کر چکا ہو، جب تک وہ رکوع میں نہیں جاتا تکبیر اولیٰ ہی گنی جاتی. تو اس میں یہ گنجائش ہے کہ تکبیر تحریمہ رہ جائے کسی وجہ سے. تکبیر تحریمہ وہ ہے جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ آپ کہیں گے. اس میں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے. تکبیر اولیٰ فوت ہونا اس کو کہتے ہیں جب آپ رکوع میں جا کے ملتے ہیں. تو یہ کوشش تو ہم سب کر ہی سکتے ہیں. حضرت خورشید صاحب نے ہمارے پچھلے شہر میں جہاں اجتماع تھا سیالکوٹ، ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں تابعین میں سے، بڑا نام ہے ان کا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ خود بتایا کہ 20 سال میرے ساتھ ایسے گزرے ہیں کہ جب اذان ہوئی ہو مسجد میں اور میں موجود نہ ہوں کبھی ایسا نہیں. تو دوستو کیا کیا مجاہدے کر کے چلے گئے ہیں لوگ، کیا کیا ریاستیں کر کے چلے گئے ہیں. تو ہم اتنا تو کریں کہ اذان ہونے پہ مسجد کا رخ اختیار کر لیں. تو ہم سے یہ پہلا تقاضا کیا جاتا ہے کہ مسجد کی نماز کی پابندی اختیار کریں، اور مسجد میں بیٹھنے کے جو انوارات ہیں، جو برکات ہیں، وہاں بیٹھنے والا ہی اندازہ کر سکتا ہے. اور کوشش کریں جتنی دیر کے لیے آپ بیٹھیں اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں جتنی مدت کے لیے یہاں بولی مدت الاقامہ، جتنی آپ کی وہاں اقامت کی مدت ہے، اور اس کا بڑا اجر ہے اعتکاف کی نیت کرنے کا. اور دوسری چیز جو ہمارے ہاں ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ جتنے لسانی اذکار ہیں ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اولیٰ، سب سے عظیم جو تحفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم ہے. اس کو حرز جاں بنائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، بلکہ دن کے آغاز میں پڑھیں. ہمارے مشائخ کرام کی یہ عادت شریفہ رہی ہے کہ وہ اشراک کے بعد جب تک قرآن شریف کا کچھ حصہ نہ پڑھ لیں، تفسیر کا کچھ حصہ نہ پڑھ لیں، حدیث کی کوئی شرح نہ پڑھ لیں، اس وقت تک دن کا آغاز نہیں کرتے. دن کی اگر تقسیم کی جائے تو برکت کے حساب سے تو سب سے زیادہ برکت کا حصہ دن کے شروع میں ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں سے معتمد با حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ کوشش کریں کہ اگر ہم اوقات نکال سکیں، ہماری ڈیوٹیاں، ہماری تجارت، ہمارے دوسرے جو مصروفیات ہیں وہ اس میں حارج نہ ہوتی ہوں، کہ ہم ہر روز جب نماز پڑھ کے ہٹیں تو اشراق تک وہیں بیٹھیں. ہمارے مشائخ کی عادت رہی، اجتماعات میں بھی وہی کرتے رہے، اور ان کے ساتھ رہ کے جو ہمیں اس کی سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اشراق اس طریقے سے پڑھیں جس طرح بزرگوں نے پڑھی ہے کہ جب آپ فجر پڑھ لیں تو اپنی اس جگہ سے بالکل نہ ہلیں. حضرت سے متعلق ہونے سے پہلے ہم اشراق پڑھتے تھے، لیکن ہم اشراق میں ادھر ادھر تسبیح کرتے ہوئے گردش کرتے رہتے مسجد کے اندر، وہ اشراق جو ہے اس ثواب کا مستحق نہیں بناتی جس کے بارے میں اماں جان کی حدیث مبارکہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر انسان کو ثواب مل جاتا ہے اتنی تھوڑی سی مشقت ہے. کیونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کو احسن وظائف کی کتاب مل جائے گی، وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے اور ویسے یہاں پہ ہر مراکز میں موجود ہے، وہ دوست بھی آپ کو دے دیں گے، جس میں تمام جو دعائیں ہیں یا قرآن کریم سے ہیں یا حدیث مبارکہ سے ہیں، ان کے فضائل ان کے حوالے نیچے لکھے ہوئے، اور وہ اس وقت میں اگر پڑھنا چاہیں گے تو تقریباً پورے ہو جائیں گے. اگر پورے نہ بھی ہوئے، تھوڑے سے 5-10 بچ جائیں گے، تو وہ بعد میں بھی آپ پورے کر سکتے ہیں، وہ شرط مشروط نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ اس اوقات میں آپ وظائف پڑھتے رہیں اور تب آپ کے سامنے اشراق کا وقت آئے اور آپ اشراق پڑھیں. اور اشراق کا جو وقت ہے ہمارے مشائخ کے نزدیک، وہ سورج طلوع ہونے کے کم از کم 15-20 منٹ بعد ہے. وہاں اکثر لوگ آپ کو 7-8 منٹ بعد پڑھتے ہوئے ملیں گے، عرب ممالک میں 5 منٹ بعد پڑھتے ہوئے ملیں گے، اس سے احتیاط کریں. اور اس کے بعد ہمارے بزرگ جو تاکید فرماتے ہیں کہ ایک استغفار کی تسبیح اپنے اوپر لازم پکڑیں. جو استغفار ہے یہ جاروب کی طرح ہے، جس طرح جھاڑو ہوتا ہے، یہ دل کے اندر سے گناہوں کو دھو دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے التائبون ذنب کم اللہ ذنب لا، کہ جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا. ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے التائب حبیب الرحمن، توبہ کرنے والا رحمان کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. تو کیا ہم سب اللہ کے محبوب نہیں بننا چاہتے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی اگر کوشش ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم ایک استغفار کی تسبیح پڑھیں. خالی استغفر اللہ کہنا بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنا یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہنا بھی استغفار ہے. جو سب سے آخر میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ کوئی اتنے مشکل جملے نہیں ہیں جو ہم ادا نہ کر سکیں، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. ہم اپنی ملازمت کے لیے، ہم اپنی طالب علمی میں کتنے کتنے مشکل فارمولے یاد کرتے ہیں، کتنی کتنی مشکل چیزیں یاد کرتے ہیں آخرت کے حصول کے لیے، جو دائمی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے تھوڑی سی کوششیں کی ہوئیں ہمیں بہت فائدہ پہنچائیں گی. پھر اس میں اگر تقسیم کرنا چاہیں تو 20-20 ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اگر ایک ہی دفعہ پڑھنا چاہیں تو اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ جتنا استغفار پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز جو کہی جاتی ہے وہ درود شریف کے بارے میں ہے، کہ درود شریف جو ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک بار جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، 10 اس کے لیے رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس سے بڑی اس کو کیا عطا اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے، اور وہ درود شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سلام کا وہ مستحق ہو جاتا ہے. تو یہ انعامات ہیں. اس کے بارے میں ہمارے مشائخ کی تاکید یہ ہے کہ اسے باوضو پڑھیں اور بیٹھ کے پڑھیں، استقرار کی حالت میں پڑھیں، فرار کی حالت میں نہ پڑھیں، یعنی دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، میں جاگنگ کر رہا ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، اس میں یہ نہ کام کریں. دوسرے وظائف آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کو پورے ادب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور بیٹھ کے پڑھیں. اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ خود گاڑی نہیں چلا رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں، یعنی آپ کی حالت ادب والی ہونی چاہیے. لیکن باوضو ہمارے ہاں ترجیح دی جاتی ہے پڑھنے کو. درود شریف ہو جاتا ہے فقہی طور پر، لیکن یہ اللہ والوں کے طریقے ہیں، ان کو اگر ہم سیکھیں گے، کیونکہ یہ محبت کا راستہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ اسے ہم باوضو پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ کم از کم ایک تسبیح کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے ساتھی ہیں انڈونیشیا میں، ان کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں روزانہ 10,000 دفعہ پڑھتا ہوں، یہ تعداد کافی ہے. میرا خیال ہے ہم پورے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کون 10,000 پڑھ سکتا ہے، لیکن لوگوں کے جذبے ہیں اس عہد کے اندر، اس وقت کے اندر، اور ایسے ایسے واقعات ہیں ماضی کے، 1.5-1.5 لاکھ، 2-2 لاکھ دفعہ پڑھتے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ وقت کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، تب بندہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے اتنا زیادہ پڑھا ہے. تو یہ اس کے ساتھ تسبیح جو پڑھنے کے لیے اذکار لسانی بتائی جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا انعام ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اس کو آپ ایک تسبیح جو پڑھیں گے اس کے آخر میں جا کے پڑھیں گے محمد رسول اللہ، یا درمیان میں پڑھ لیں یا شروع میں پڑھ لیں، یعنی 100 دانوں میں 1 دانے پہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں. اس طرح 5 تسبیحات کم از کم روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ. یہ ایسی تسبیح ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم ہے جس کا، کہ یہ پرچہ ایک جس پہ لا الہ الا لکھ کے عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جس کے گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، پہاڑوں کے برابر گناہ اس کے پلڑے جھکے ہوئے ہوں گے گناہوں کے، اور نیکی کا پلڑا اوپر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک پرچہ عطا فرمائیں گے اور بڑا متعجب ہو کے کہے گا کہ آج یہ پرچہ کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیرے ساتھ انصاف ہو. اور جب وہ پرچہ جا کے دے گا اور وہ پرچہ رکھا جائے گا، اس میں صرف وہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ جو اس نے ایک بار زندگی میں اخلاص سے پڑھا تھا. اس کی یہ بڑی قیمت ہے، اور یہی کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا پڑھیں گے کثرت سے اتنا اس کا اخلاص پیدا ہونے کا امکان ہوگا، اور وہ ایک دفعہ کا پڑھا ہوا آپ وہ سارے گناہوں کے پلڑوں کو اوپر اٹھا دے گا اور وہ بندہ نجات پا جائے گا. یہ اتنی بڑی دولت ہے. لا الہ الا اللہ کو کہ وزن کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزوں کے وزن ہیں، یہ تعداد نہیں گنی جاتی اللہ کے ہاں، وزن گنا جاتا ہے. ہر جو ثواب کا کام آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت اس طریقے سے لگتی ہے کہ اس کے اوزان کیا ہیں، وہ اخلاص سے طے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنے اخلاص سے کتنا بے لوس و کلمہ پڑھا ہے. اور یہ تو انعام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. دوسری تسبیح اس کے ساتھ جو بتائی جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آخر میں پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا درمیان میں پڑھ لیں یا شروع میں پڑھ لیں، یعنی 100 دانوں میں 1 دانے پہ یہ پورا کر لیں. اس طرح 500 پوری کریں. اب لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے، یہ ایسا خزانہ ہے جس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو نہیں بتایا. جس چیز کا ثواب نہ بتایا گیا ہو وہ کتنا بڑا ثواب ہو. جس طرح روزے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہوں، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے. تو آپ سوچ لیں کہ روزے کا انعام کیا ہوگا جس کا انعام اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو کیا ہم اللہ کے خزانوں میں سے کچھ لینا نہیں چاہتے؟ ہم سب اس چیز کے طالب ہیں. اس لیے ایسی تسبیحات بتائی گئی ہیں جو ہمارے لیے آسان ہوں اور ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ سود مند ہوں، زیادہ سے زیادہ فائدے مند ہوں. اور اس کے ساتھ اس کو آپ لازم پکڑیں، جو ذکر فکر آپ نے ابھی کیا ہے، یہ مغرب کے بعد روزانہ اور تہجد کے وقت روزانہ. دوسرے ہمارے سلسلے کا شعار ہے تہجد پڑھنا اور عوابین پڑھنا، جو کہ اس دور کے اندر متروک ہو چکی ہے سنت، اور یہ آپ پڑھیں گے تو اس کے فائدے خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ تہجد کا وقت ایسی قبولیت کا وقت ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نیچے اتر آتے ہیں اور پکار کے ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تو دوستو، اگر اس وقت میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوں گے. اس کی کوشش کی جاتی ہے. تہجد کے وقت آپ نوافل پڑھیں، اور عادت بنانے کے لیے ہمارے مشائخ یہ بتاتے ہیں کہ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لیں تاکہ آپ تہجد گزاروں میں شامل کسی درجے میں ہو جائیں. اور لیکن اس کو ایک روٹین نہ بنائیں کہ میں روزانہ یہ کام کر لوں اور صبح نہ اٹھوں. صبح اٹھنے کا ارادہ رکھیں، اور صبح اٹھنے کے لیے ہمارے بزرگ یہ بتا چکے ہیں کہ آپ رات کو اللہ سے بات کریں، اللہ سے درخواست کریں، تو کوئی وجہ نہیں صبح اس وقت آنکھ نہ کھلے. یہ بہت آزمائی ہوئی بات ہے. آپ اس کسی الارم کو نہ لگائیں، کسی کو نہ کہیں اٹھانے کے لیے، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے سو جائیں، اس وقت آپ کی آنکھ بال یقین کھلے گی. یہ آزمودہ ہے، مجرب نسخہ ہے. اور یہ اس جاگے ہوئے لمحے کو نقد میں تبدیل کرنا، یہ آپ کی کوشش ہے، یہ آپ کی مساعی ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً اجر عظیم دیں گے. اسی طرح آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کم از کم 6 نفل عوابین کے پڑھ لیں، اور اس وقت ذکر کریں. ذکر کے جو مقرر اوقات ہیں، بہتر ہیں وہ 20 منٹ ذکر کریں اور 20 منٹ مراقبہ کریں. اور یہ 1 گھڑی کا مراقبہ 20 منٹ ہوتا ہے فقہا کے نزدیک. اس کی فضیلت جو ہے، ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 2 احادیث میں بیان فرمائی ہے، جس کا مفہوم ہے ایک جگہ 60 سال اور ایک جگہ 80 سال، کہ 60 سال سے زیادہ فضیلت ہے اس کی عبادت کی، اور ایک جگہ 80 سال سے زیادہ. وہ کیوں؟ کہ اس 20 منٹ میں آدمی کا دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. جو لمحے اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں وہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں. تو جب اس کی ضربات لگا کے دل کی صفائی ہو جائے گی تو یہ جو 20 منٹ ہم گزاریں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دل کے اوپر وہ اثرات مرتب کیا ہوئے ہیں، کیا دل نے وہ جو اس کے جوہر نے جو سبق یاد کیا ہے وہ دہرانا شروع کر دیا ہے. اگر اس نے دہرانا شروع کر دیا ہے پھر آپ کے جو باقی 24 گھنٹے ہیں وہ اسی کام کے اندر صرف ہوں گے. ہر وقت دل اللہ کو پکارتا رہے گا، آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کے ساتھ مانوس ہوگا، اور وہ کتنے آپ کے کروڑوں سیل ہیں، لاکھوں سیل ہیں جسم کے اندر، ڈاکٹروں کو بہتر پتہ ہوگا، وہ سب کے سب اللہ ہی کو پکار رہے ہوں گے. یہ ایک ایسا ذکر ہے جس ذکر خفی، ذکر قلبی، جس کا ہمیں عادی بنانے کی ہمارے مشائخ کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے طریقے بتاتے ہیں، اور یہ حاصل ہوتا ہے ربط ما قلب الشیخ کے، جس کی تمام ترکیب حضرت گوہر مان صاحب آپ کو بتا چکے ہیں. اس میں تین چیزیں کیا چاہیے ہمیں، وہ اس وقت آپ کے کھانے کا وقت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بما اعلن بلا.